medir. Haklı mısın? Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela muzille lehu ve men yuzlil fela hadiye leh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضرت والا شیخ العرب والا جمعت مولانا شاہ حکیم محمد اقتص صاحب رحمت اللہ علیہ کے نہایت محبوب اور معتمد خلیفہ اثر بھائی دان برکاتو ہم نے آج گلزار اختر رحمہ اللہ خانقاہ کے افتتاح کے موقع پر مجھے اور آپ کو دعوت دی ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک اپنے بہت بڑے احسان کو ذکر فرمایا ہے اور وہ احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا. ہمارا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اپنا محبوب پیغمبر تم میں بھیجا ہے. من انفسکم تم ہی میں سے ہے. مکہ والو تم ان کو جانتے ہو, پیدائش سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپا تمام ادوار تمہارے سامنے ہیں, اور ان کو چار بہت عظیم الشان نعمتیں دے کر بھیجا اس امت کے لیے. خود ذات پیغمبر بہت بڑا احسان ہے کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب تک آپ کی ذات موجود ہے اللہ تعالی کسی اس قوم کو عذاب دینے والے نہیں ہیں. وانت فیہم, جب تک آپ موجود ہیں. تین چیزیں ایسی ہیں جو عذاب الہی کو روکتی, جن میں سب سے پہلے ذات پیغمبر ہے, اور دوسری چیز خود بندوں کا توبہ استغفار کرنا, وہ ہم یستغفرون, اور تیسری چیز آلوہا مصلحون, جب تک امت میں اصلاح اور درد دل رکھنے والے لوگ موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دیں گے. یہ نص قرآنی ہے. یہ تین چیزیں اللہ کے عذاب کو رکھتی, جن میں سب سے پہلے ذات پیغمبر ہے. اور بہت بڑا احسان کیا کہ ذات پیغمبر کو بھیجا, اور پیغمبر بھی جو سید الانبیاء ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک صوفی صاحب تھے, بزرگ تھے, سیدھے سادے آدمی تھے, تو کہیں کسی بزرگ کے پاس گئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ دو نعمتیں عجیب و غریب ہمارے پاس اللہ نے دی ہیں، ایک قرآن مجید کی نعمت جس کا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا نہ ہے، پورا صحیح سالم اسی طرح خالص مال، اور ایک ذات پیغمبر جو مدینہ میں ہے۔ تو صلی اللہ علیہ کو اتنا جوش آیا صوفی کو کہ پیدل ہی مدینے کا سفر شروع کر دیا، اور پتہ نہیں کتنے چھ مہینے یا سال میں مدینہ شریف پہنچے، کہ قرآن کی نعمت تو اللہ نے ہر گھر میں موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، اور رسول اللہ کی نعمت مدینہ شریف میں، وہاں جا کر سلام کریں۔ اس لیے آپ نے فرمایا قیامت تک کی امت کے لیے دروازہ کھول دیا، من زار قبری بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میرے بعد، میری دنیا سے جانے کے بعد میری قبر مبارک، میرے روضے کی زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کر لی۔ امت کے لیے کتنا بڑا دروازہ کھول دیا، یہ معمولی بات ہے، کانما کاف بیچ میں ہے، بس کانما، گویا کہ یعنی پیغمبر سلام کی یہ خیر و برکات ہے، حصی حصی خیر و برکات آج بھی امت ان سے مستفید ہو رہی اسی طریقے پر۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مکہ شریف کا حق کیا ہے، عمرہ کر لینا، حج کر لینا، یہ مکہ شریف کا حق ہے، عمرے کے لیے چند گھنٹے اور حج کے لیے پانچ دن۔ اگر کوئی آدمی چند گھنٹے میں عمرہ کر لے، اس نے مکہ شریف کا حق ادا کر دیا، کیونکہ پیغمبر صاحب فرمایا کہ جب تم مکہ پہنچو، جس طرح مسجد میں آؤ تو سب سے پہلے صلات تحیت المسجد پڑھو، اگر تمہارے پاس وقت ہے مکہ پہنچو تو سب سے پہلا کام بیت اللہ کا طواف کرو تاکہ بیت اللہ کا حق ادا ہو جائے، وہاں سے شروع کرو۔ اس لیے عمرے والا جو احرام باندھ کر جاتا ہے اس کے لیے نہیں ہے کہ جا کر دو رکعت پڑھے، اس کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے کہ سیدھا طواف کرے جا کر، کیونکہ سب سے پہلے بیت اللہ کا حق ادا کرے، بیت اللہ کو دیکھے، بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ کے نام کو بلند کرے، بیت اللہ کو دیکھ کر دعا کرے، جو دعا کرے گا دربار الہی میں قبول ہوگی، اور سب سے پہلے بیت اللہ کے طواف سے اپنی عبادت کو شروع کرے، کیونکہ مکہ شریف کا حق بیت اللہ کا طواف ہے، اگر احرام ہے تو پھر صحیح ہے، اگر حج ہے تو پھر عرفات اور ان کا سارا وقوف ہے، یہ بیت اللہ کا حق ہے، لہذا وہ ایک دن میں یا پانچ دن میں ادا ہوتا ہے۔ لیکن مدینہ شریف آتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، 8 دن رکھے تاکہ یہاں رسول اللہ کی حصی صحبت امتی کو ملے، حصی صحبت، صحبت کے لیے طول وقت چاہیے، لمبا وقت چاہیے، یہ چند منٹ کے لیے نہیں ہوگی، یہ 8 دن رہنا ہوگا نماز کے، کیونکہ مسجد نبوی میں ہے، رسول اللہ کی صحبت میں، جن کا فیضان انوارات پورے عالم میں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیسال آبادی رحمت اللہ شعر ہے، محمد کا جلب، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجئے، نگاہ پیغمبر کا، نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے، جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے۔ یہ حصے برکات ہیں، آج بھی امت مستفید ہو رہی ہے، جو نہیں جا سکے تو حسرت کے راستے پہنچ رہے ہیں، ہائے ہم مدینہ چلے جاتے، کاش مدینے میں میرا گھر ہوتا، مدینے میں میں مرتا، ان حسرتوں سے ان کو منزل پر پہنچایا جاتا ہے۔ پیغمبر سلام نے فرمایا جب تبوک سے واپس آئے، بخاری کی حدیث ہے، اے میرے صحابہ، میرے ساتھ تبوک جانے والو، بہت طویل سفر کیا، جیش العسرا اس کو قرار دیا گیا، بہت سخت جنگ تھی، طویل سفر، گرمی کا موسم، سنو تم کسی وادی کو تم نے قطع نہیں کیا، کہیں تم ٹھہرے نہیں، تم جنگ نہیں لڑے، تم نے جو بھی کام کیا ہے، ایک قوم ایسی تھی جو تمہارے ساتھ نہ ہو کر بھی تمہارے والا اجر پا گئی، جبکہ وہ مدینہ میں رہتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت واقعی وہ مدینہ میں رہ کر یہی اجر ملا؟ کہا کہ ہاں، ان کو حسرتوں کا اجر ملا، کیونکہ وہ جا نہیں سکتے تھے، ان پر جانے کے اسباب نہیں تھے، ان کی آدا نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جذبے تمہارے ساتھ تھے، اللہ نے وہی اجر تمہارا لکھ دیا۔ پیغمبر سلام کی حصی برکات سے پوری امت مستفید ہو رہی، کوئی حسرت کے راستے سے، کوئی حاضری کے راستے سے۔ کتنا بڑا احسان فرمایا اپنے رسول کو بھیجا۔ چار عظیم الشان نعمتیں دیں، یتلو علی ما یاتی، سب سے پہلی نعمت تلاوت آیات، ہمارا کلام پڑھ کے سناتا ہے کہ زبان مبارک سے تم کلام سنتے ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت پیغمبر سلام کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ ہر کلام پڑھنے میں انسان اپنی مرضی سے پڑھ سکتا ہے، اس لفظ کو جیسے چاہے بول سکتا ہے، اگر مفہوم مطلب سو میں آ گیا۔ انگریزی پڑھ رہا ہے، انگریزی کی پروننسیشن جس کو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، لیکن بات سمجھ میں آ گئی تو استاد پاس کر دیتا ہے کہ یار بات تو سمجھ گیا ہے نا، لیکن قرآن مجید میں اگر پروننسیشن غلط ہو جائے تو قاری صاحب کبھی نمبر نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ اس کے پڑھنے کا بھی اپنا انداز ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق کلام تھوڑی، اس میں صرف مطلب اور معنی مقصود نہیں ہے، اس کے الفاظ بھی مقصود ہے، پہلے تو الفاظ مقصود ہے، معنی تو بعد میں ہے۔ تلاوت آیات کرتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے کہ کس کلام کو کیسے پڑھنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ پہلا فریضہ۔ دوسرا فریضہ، ان کے باطن کو پاک کرتا ہے، ان کے باطن کو پاک کرتا ہے۔ ہمارے پیغمبر جو دوسرا احسان امت پر کیا کہ باطن کو پاک کیا۔ ظاہری پاکی تو آسان ہے، ایک لوٹے سے پاک ہو جائیں گے، وضو کرنا ہو تو آپ آدھے لوٹے سے کر لیں، غسل کرنا ہو تو ایک دو لوٹوں کے ساتھ غسل ہو جائے گا آپ کا، لیکن باطنی پاکی سب سے مشکل ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک انگلینڈ سے لوگ آئے تھے، ہم نے حضرت والا سے سنا، بندہ بیمار ہو گیا تو ہسپتال چلا گیا، انہیں پوچھ لیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں انگلینڈ سے آئے۔ انہوں نے کہا یار انگلینڈ سے اس گاؤں میں، اس بستی میں، چھوٹے سے شہر میں، ہندوستان کے کیا کرنے آئے؟ کہا کہ بیماری کے علاج کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا بیماری کے علاج کے لیے؟ سارے تو انگلینڈ جاتے ہیں، ہندوستان پاکستان سے انگلینڈ میں علاج کرانے جاتے ہیں، پاکستان میں جس کو دیکھو انگلینڈ میں علاج ہو رہا ہے، یہاں تو ہو نہیں رہا ہے، تو آپ یہاں علاج کرانے آئے؟ کہا کہ ہاں، وہ جس مرض کا ہم علاج کرانے ہیں اس کے انگلینڈ میں علاج نہیں ہوتا۔ خیر ایسا کون سا مرض ہے علاج نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا آپ بتاؤ پھر، آپ کے یہاں کوئی مشین ہے جس کے الٹرا ساؤنڈ میں پتا چلے مجھے اتنے پرسنٹ حسد ہے، اتنے پرسنٹ بغض ہے، اتنے پرسنٹ شہوت ہے، اتنی میرے اندر بخل ہے، اور اس کی کوئی ٹیبلٹ یا انجیکشن یا آپریشن ہے تو آپ مجھے بتاؤ؟ ڈاکٹر منہ دیکھنے لگا، بھائی یہ تو بھائی آپ جو بات کر رہے ہو، اول تو اس بیماری کا پہچاننا مشکل، پھر یہ بتانا مشکل کہ بیماری کتنی، اور پھر اس کا علاج۔ انہوں نے کہا ہاں، یہاں جس بزرگ کے پاس آیا ہوں وہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں، بیماری بھی بتاتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے یزکیہم، یہ ہے باطن کا تزکیہ۔ آسان کام نہیں ہے، اور جب تک انسان کا باطن نہیں بنتا اس کی قیمت نہیں لگتی۔ حدیث من اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى نیاتكم، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو، تمہارے باطن کو دیکھتے ہیں، تمہارے ظاہر اور صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ الى قلوبكم ونیاتكم، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کو قیمت بیان کی تو اس میں کیا کہا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر آئے گا، اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر آئے گا اس کی قیمت لگے گی۔ قلب سلیم کون سا؟ سلامتی والا دل، جس کے دل میں کوئی غش نہ ہو، جس کے دل میں مولا کے علاوہ کسی کے لیے جگہ نہ ہو، یہ سل قلب سلیم ہے۔ اللہ مرت اللہ بھی قلب سلیم، قلب سلیم یہ آسان نہیں ہے، قلب سلیم کہہ دینا آسان ہے لیکن اندر کیا کیا بیماریاں ہیں۔ یہ تزکیہ ہے، یزکیہم، ہمارا پیغمبر تزکیہ بھی کرتا باطن۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بھی کنز المتواری ایک شرح بخاری آئی ہے، حضرت شیخ زکریا رحم اللہ کے شاگردوں نے مرتب کی ہے، حضرت شیخ زکریا رحم اللہ کی تقاریر ہیں تقریباً 25 جلدوں میں، بخاری شریف کی شرح مکمل شرح ہے، اور بڑی عجیب و غریب بخاری شریف کی شرح ہے۔ حضرت مولا عاشق لائی صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ کے زیر نگرانی مرتب ہوئی ہے۔ میں ایک بار، مجھے یاد ہے کہ میں انگلینڈ گیا تو وہاں پر مولانا عبدالحق صاحب عاظمی رحمت اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ حضرت کا بیان تھا کسی مسجد میں، دوستوں نے کہا جی آپ بھی کچھ بیان کر دیں۔ میں نے کہا بھی اتنے بڑے مشائخ آئے ہوئے ہیں، ہم کیا بیان کریں۔ میں نے کہا چلو ہم ان سے پہلے کچھ حضرت کے ملفوظ سنا دیتے ہیں۔ تو ہم نے تھوڑے ملفوظ سنائے، حضرت کا جب نام لیا تو حضرت جی تشریف فرما تھے، تو حضرت تو پھڑک گئے حضرت کا نام سن کر۔ جب بیان کے لیا تو فوراً فرمایا بھائی مولانا نے تو بھائی پرانی یادیں تازہ کرا دی، حضرت کے ساتھ تو ہماری بڑی پرانی دوستی، کیونکہ وہ بھی حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحم اللہ کا شاگرد تو اسی ادارے میں پڑھے تھے جہاں پر میرے شیخ نے بخاری شریف پڑھی تھی، میں ہی وہ پڑھے ہوئے تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنایا۔ پھر انہوں نے کہا بھی رات آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، تو بھی ہم بھی ساتھ رہے۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں۔ تو انہوں نے کہا کیا پڑھاتے ہو؟ اب ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں شرمانا نہیں سکھایا، یاد رکھو، شرمانا نہیں سکھایا۔ حضرت والا خود بھی فرماتے تھے درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، اگر آج ہی کریں جی ہم تو کچھ نہیں دے سکتے تو پھر کون آئے گا۔ حضرت فرماتے تھے وہ زمانہ پہلے تھا اس جو انکساری والا، آج اگر پیر انکساری دکھائے گا مرید سارے بھاگ جائیں گے، کیونکہ کوڑ مغز ہیں، کیونکہ یار صحیح کہہ رہا ہے، پیر صاحب تھوڑی غلط کر رہے ہیں، ان کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت بیٹھے حضرت کے صحبت یافتہ پوچھ لو، آؤ ہمارے پاس ہم سکھائیں گے، کہتے تھے حضرت۔ تو میں نے کہا حضرت آپ بڑے شیخ الحدیث ہیں، میں چھوٹا سا شیخ الحدیث پڑھاتا، میں ہی بخاری ہوں۔ اچھا، بڑے خوش ہوئے، فوراً یہ کتاب نکالی، کہا کہ دیکھو یہ کتاب نہیں آئی ہے، اس کا مطالعہ کیا کر۔ الحمدللہ اس وقت سے میرا معمول ہے۔ تو میں اس کی 15ویں جلد میں ایک واقعہ بھی پڑھ رہا تھا، پہلے بھی کئی دفعہ نظر سے گزرا، ابھی دوبارہ میں نے اس کو تازہ کیا، کتاب المغازی میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپسی پر ایک مقام پر ٹھہرے، اب واپس تشریف لے جا رہے تھے مدینہ شریف کی طرف، تو پیغمبر سلام کی جیسے عادت مبارکہ تھی کہ شام کو باہر نکل جاتے تھے، جیسے آپ نے فرمایا تھا اے قبیلہ اشر کے لوگوں میں تمہارے محلے کو جانتا ہوں۔ کہا کہ حضرت کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ رات کو قرآن پڑھنے کی آواز تمہارے گھروں سے آتی ہے، میں پہچان جاتا ہوں یہ قبیلہ اشر کے لوگ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اگر کسی کو لہن داؤدی دی گئی ہے تو یہ ابو موسیٰ اشعری کی قبیلے کو دی گئی ہے، نہ پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار پیغمبر صاحب پوری رات باہر کھڑے ہو کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سنتے رہے، تو انہیں کہا کہ تجھے پتا ہے، کہا رات تیرے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پیغمبر تیرا رسول تیرا قرآن سن رہا تھا، اور رونے لگے، کہا کہ اگر مجھے پتا چلتا لقد تحبرت لک تحبیرا، میں اور پیارا کر کے سناتا۔ آپ کیا تھے مبارکہ تھی، تو آپ ایسے اثر کے بعد باہر نکلے تو ایک نوجوان صحابی کو دیکھا کہ وہاں پر مشرکین کی کچھ خواتین کنویں کے پاس پانی کھینچ رہی تھی تو ادھر پھر رہے تھے۔ تو انہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پہلے ان سے کچھ بات چیت کر رہے ہوں گے یا کچھ بھی، تو انہوں نے واپس آپ کی طرف آیا، آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت میری اونٹ کی رسی ٹوٹ گئی ہے، تو میں رسی کی تلاش میں نکلا تھا، رسی کی تلاش میں۔ بات ختم ہو گئی۔ مدینے سے ہی جاتے ہوئے راستے میں پھر ایک دفعہ وہ ملا ویسی، آپ نے پوچھا تیری اونٹ کی رسی کا کیا ہوا؟ ملی نہیں ملی۔ وہ خاموش ہو گئے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مدینہ شریف پہنچے، آپ چاہتے ہو مبارکہ تھی مسجد نبی میں جمع ہو جاتے تھے، اور وہاں پر مسجد میں سفر سے آنے کے بعد مسجد میں دو رکعت پڑھتے تھے، ملاقات کرتے تھے، پھر گھر تشریف لے جاتے، عادت مبارکہ تھی. حج عمرے میں بھی یہی تمام انسان کو کرنا چاہیے کہ مسجد میں آئے، دو رکعت پڑھے، وہاں ملاقات کر کے آنے والوں کو دعائے مغفرت کر کے پھر جائے. یہ نہیں ہے کہ سارا مال گھر میں سیدھا ہی لے جائے، تھوڑا سا باہر بھی تقسیم کریے. سنت نبوی ہے ہر سفر سے، نہ صحیح تو حج عمرے کے سفر میں یہ تمام کرنا چاہیے، دوستوں کو بلانا چاہیے، بھائی ہم فلاں وقت پہنچ رہے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت کر اور جس کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت کر. تو اس حاجی سے مراد صرف بڑا حاجی نہیں ہے، اس لیے عمرے کو چھوٹا حج قرار دیا ہے اور حج کو بڑا حج قرار دیا، عمرہ بھی حج ہے، وہاں سے وہ بھی آنے والا دعائے مغفرت کرے تو کام ہو جائے گا، اس کی بھی معافی ہو جائے گی اور رگڑوں کی معافی ہو جائے گی. یہ تمام کرنا چاہیے، یہ سنت ہے. تو آپ کی آتے مبارکت ہی، تو آپ بیٹھ گئے تو پھر اس صحابی جب وہ سلام کرنے آیا تو آپ نے پوچھا تیری اونٹ کی رسی کا کیا ہوا، وہ چلا گیا. پیغمبر سلام کو ملنا چھوڑ دیا ڈر کی وجہ سے، اونٹ کی رسی کا پوچھ. اصل میں ان خواتین سے بات کر رہے تھے وہ جو مشرکین عورتیں تھیں، آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا اس کا، یہ دیکھو یہ باطن کا تذکیہ ہو رہا ہے. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، اب وہ پیچھے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے. تو ایک دن پیغمبر سب باہر نکلے تو سامنے سے آیا، تو نے فرمایا ادھر آؤ، سلام کیا، تیری اونٹ کی رسی کیا ہوا، ہاتھ بن حضرت مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر، کوئی اونٹ کی رسی کا مسئلہ نہیں تھی، بس مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے. پر میں اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، زندگی بھر کے لیے پھر کبھی ایسا وسوسہ نہیں آیا. یہ ہے وہ یزکی، ہمارا پیغمبر تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، جب تک اندر پاک نہیں ہوتا قیمت نہیں ہے میرے دوست. یاد رکھو قیمت باطن سے لگتی ہے، اندر سے قیمت شروع ہوتی ہے. کہ اندر کیا ہے، آپ گاڑی لیتے ہو، آپ نے کبھی رنگ و روغن دیکھا، آپ اس کا بونٹ اٹھاتے ہو، انجن دیکھتے ہو، انجن کیسا ہے، اندر بیٹھ کر اندر کی چیزیں دیکھتے ہو، کیوں دیکھتے ہو، اوپر سے تو بہت خوبصورت ہے. یعنی مولانا صاحب انجن میں بھی پاور کھلا ہوا تو نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹل تو نہیں ہے، کیسی کیسی باتیں کرتے ہو. تو یہاں پر ظاہری رنگ و روغن کو دیکھ لیا جائے اور باطن انسان کا درست نہ ہو، کوئی قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہاں قیمت ہی باطن سے لگتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک منافق کو لایا جائے گا جس جو پہاڑ جتنا بڑا ہوگا اور اس کو جب نام اعمال میں رکھا جائے گا تو چھٹاک وزن بھی نہیں نکلے گا. اور فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، اس کا ایک پاؤں رکھا جائے گا تو اوہ پہاڑ سے زیادہ وزن ہی ہو جائے گا. اشارہ فرمایا اس کو اتنا وزن ہو جائے گا. یہ کس کا وزن ہے بولو، یہ باطن کا وزن ہے، ظاہری وزن تو نہیں ہے، باطن کا وزن ہے. جو سونا تھوڑا بھی ہو تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، اس کے باطن میں وزن ہے. سونا تھوڑا بھی ہو تو اس کا وزن بہت ہوتا ہے، سونے کا وزن بہت ہوتا ہے، پھر لوہے کا آتا ہے، بعد میں پتھر آتے ہیں، بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں. یزکی الکتاب والحکمہ، پھر تعلیم کتاب دیتے ہیں، کتاب اللہ کو سمجھاتے بھی ہمارے پیغمبر، اور حکمت کی تعلیم حدیث مبارکہ کے ذریعہ میں کیسی کیسی چیزیں بتائیں. اللہ اکبر. میں تھوڑا سا چونکہ ہم مولوی لوگ ہیں تو دوسری چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں، میں تقریباً جتنی بھی دنیا کے مذاہب ہیں اس پر کافی عربی اردو کتابیں مطالعہ کی ہوئی ہیں. میں نے 40 سال ان کے بڑوں نے حقوق العباد کو ضائع کر کے چند ملفوظات کہے، اسی پر ان کی پوری قوم زندگی بسر کر رہی، چند ملفوظات پر، چند ملفوظات پر. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ دیکھو ہمارے اس نے 40 سال مجاہدے کیے جس میں بیوی بچے سب کا بیڑا غرق کیا، کسی کو نہیں پوچھا، پھر اس کے پاس چند باتیں آ گئیں اور وہ پورا مذہب بن گیا اور اس کے پیچھے پوری قوم ان چند باتوں پر زندگی بسر کر رہی ہے کہ ہمارے بڑے نے یہ کہا، ہمارے بڑے نے یہ کہا. سکھوں کو لے لیں، کل 5 باتیں ان کے پاس کہ 5 چیزیں کر لو بس بیڑا پار ہے. اور حقوق کس نے ضائع کیے؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے، میرا لکھا ایک آدمی تھا، اس کو بھی جوش چڑھا کہ میں نیک ہو جاؤں، تو کسی گرو کے قابو آ گیا. تو گرو نے کہا کہ بھائی تو تو بیوی بچوں میں رہتا ہے, تو تو یہ تو دنیا داری ہے, تو چاہتا دنیا داری سے دور ہونا, تو یہ چھوڑ اس کو بیوی بچوں کو, چل میرے ساتھ. تو گرو چیلا اب پھرتے اپنے مانگ پن کے مانگ کے گزارا کرتے, اور اپنے جو بھی ان کے پاس اعمال تھے جھوٹے سچے وہ اعمال کرتے. جنگل میں جا کر روٹی بھوک لگتی تو بازار میں آ کر مانگ لیتے. کئی سال گزر گئے تو ایک دن وہ آدمی جو نا وہ چیلا وہ اپنے گھر ہی آ گیا. تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ بھائی رام کے نام پر, جو بھی ان کے الفاظ ان کے نام پر. تو اس کی بیوی نے کہا یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے. تو اس نے اندر سے جھانکا تو وہی تھا. انہوں نے کہا اچھا میں تجھے آٹا دیتی ہوں. اس کو رحم آیا کہ دیکھو یہ رام کی محبت میں اس کا یہ حال ہوا ہے, چلو میں آٹا دیتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھہر ٹھہر بات سن, آٹا گوندنا بھی ہے اور پرات نکالی اپنے جھولے میں سے کہ پرات ہے گوندنے کے لیے. اچھا دیکھا روٹی بھی پکانی ہے, اس کے لیے توا ہے. اچھا دیکھنا چکلنا بیلنا بھی ہے, یہ پھوکنی بھی آگ جلانے کی, پھوکنی جانتے ہو پہلے زمانے پھونک مارتے تھے, یہ پھوکنی بھی ہے, چمٹا بھی ہے, اور یہ برتن بھی ہے پانی کے لیے. ساری چیز دے دی. تو اس عورت کو غصہ آیا, ان دروازہ کھول کر ایک لات خبیث, میرا نام دنیا تھا, ساری دنیا تو پیٹھ پہ لا دی پھرتا ہے, تو میں ہی دنیا تھی. حکمت پیغمبر سلام کو دیکھا, اللہ اکبر, ہزاروں ہزاروں پچاس ہزار پیغمبر سلام کے الفاظات جو ہے نا ملفوظات, اور آپ کی جو حدیث جو فرمان ہے ان کی تعداد ابن حجر عسقلانی نے 50,000 لکھی ہے. زندگی کو گوشہ نہیں بارے فرمایا نہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس کیسے کیسے خزانے ہیں, کیسے کیسے خزانے, عجیب بات ہے, کیسے کیسے خزانے ہمارے پاس. یہ تعلیم حکمت ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجدوں کا قیام کیا ہے, مسجدیں بنائیں. آپ حیران ہوں گے کہ 4 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدیں بنائی ہیں 4 دن میں. پیر والے دن آپ آئے قبا میں, قبا کی مسجد بنی. اسلام میں سب سے پہلی جو مسجد بنائے گی وہ قبا کی مسجد ہے. اور قبا کی مسجد اس دفعہ میں حاضری ہوئی تو میں غور کر رہا تھا, فکر کر رہا تھا, تو فکر سے ایک بات مجھے اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالی کہ قبا کی مسجد کا اجر کیا رکھا کہ جو قبا میں جا کر 2 رکعت 4 رکعت پڑے گا گویا کہ اس نے عمرہ کیا, یعنی مکہ کے بیت اللہ کے بعد اس پہلی مسجد کا اجر رکھ دیا اور عمرے سے تشبیہ دے دی, عمرے تشبیہ دے دی. آپ جتنی بار بھی جائیں قبا میں اور جا کر 2 رکعت پڑھیں نفل نماز, آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا. تو کہ پہلی مسجد, مسجد حرام کے بعد دنیا کی پہلی مسجد یہاں پر, اگرچہ دوسری مسجد بیت المقدس ہے لیکن یہ پہلی مسجد پیغمبر سلام نے جو اسلام میں بنی وہ قبا, اور اس کو کتنا مقام دیا کہ مکہ شریف کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ وہاں جا کر تم عمرہ کرتے ہو یا حج کرتے ہو, یہاں بھی گویا کہ اس نے عمرہ کیا اتنا اجر اس کے نام عمل میں لکھ دیا جائے گا. 4 دن رہے جمعے کے بعد, تحقیق میں 4 دن آتا ہے, بعد نے 14 دن میں لکھا ہے, لیکن 4 دن کی زیادہ تحقیق ہے. پیغمبر نے 4 دن قیام فرمایا, اس لیے کہ مدینہ والے تو تڑپ رہے تھے کہاں زیادہ رہنے دیتے, جلدی آؤ محشوک اپنے گھر میں لے کے جائیں. جمعے کو آپ چلے, جمعے کی آیات نازل ہوئی, پیغمبر سلام نے جمعے کی نماز راستے میں پڑھائی, مسجد جمعہ بن گئی, اور وہاں آپ شام کو پہنچے تو صبح کو آپ نے کہا کہ یہ جو جگہ کس کی ہے, میں یہاں خدا کا گھر بنا, سامنونی بہائتی کم ہاضا, اس کی قیمت لگاؤ. کا جو یتیم بچوں کی ہے, وہ یتیم بچے بھی چھوٹے چھوٹے, ایسی عاشق اللہ کے نبی ہم ویسے ہی دیتے ہیں. فرمایا کہ میں یتیموں سے مفت نہیں لوں گا. اس لیے آداب میں لکھا ہے کہ کوئی جوش میں آ کر کہے بھی میں دیتا ہوں تو لینے والوں کو چاہیے, مولوی صاحب کو چاہیے خیال کرے, ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ دے تو دے لیکن اس کے لیے بعد میں مشکلات ہو جائیں. خیال کرے, پیغمبر سلام نے یتیموں کا مال کو قبول نہیں فرمایا, پر میں ہم تمہیں پیسے ادا کریں گے, تو اس کے پیسے ادا کیے. آداب میں حضرت تھانوی رحم اللہ نے آداب میں لکھا یہ کہ دیکھ لو پہلے اس کی حیثیت دیکھو, یعنی کہ وہ اپنی جھکی پھاڑ کے آ جائے اور بعد میں کہا جی پیر صاحب نے سارا کچھ دے دیتا, میں نے تو کچھ نہیں لبا. مجھے تو کچھ نہیں ملا، سب پیر صاحب لے گئے. حضرت تھانوی رحم اللہ کی خدمت میں ایک نواب صاحب آئے تو جو مولا صاحب ساتھ آئے وہ ترغیب دیتا ہے حضرت کو 10 روپے دینا، 10 تو نواب بنتا ہے، 10 روپے ادیا دینا حضرت کو، 10 روپے دینا، 10 روپے دینا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں 10 روپے دے دوں گا. اب اس زمانے میں 10 روپے بہت زیادہ ہوتے تھے. اس نے جب 10 روپے ایسے پیش کیے تو کھلے سکے ہوتے تھے، حضرت تھانوی رحم اللہ نے 5 اٹھا لیے، بھائی ہمیں اتنا ہی لیں گے باقی آپ رکھ لو. تو وہ فوراً بولا حضرت میں نے بھی 5 کی نیت کی تھی لیکن مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ 10 دے دو 10 دے دو. فرمایا سامعینونی بحیاتکم ھذا، اور پھر یہ وہی جگہ تھی جن کو نگاہ پیغمبر نے دیکھا. فرمایا ماں بائی نے بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر گھر کے درمیان جو جگہ ہے، فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اور خدا آپ کے گھر کا کیا حال ہے، ہم حضرت بنوری رحم اللہ نے معرف سنن میں لکھا ہے کہ پیغمبر سلام کے جسم اتھر جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے. ذات پیغمبر کا کیا پوچھے، مٹی کی اتنی قیمت ہے جو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ، آپ کے اعضاء مبارک کے ساتھ لگی ہوئی. تو میرے دوستو 3 دن میں 4 دن میں 3 مسجدیں بن گئی، پھر صفا کا مدرسہ بنایا، تعلیم کتاب بھی شروع ہو گئی، نماز بھی شروع ہو گئی، اور تزکیہ بھی اسی مسجد میں شروع ہو گیا. مسجد میں تذکیہ شروع ہو گیا، صحابہ کے باطن کو پاک کیا جا رہا ہے. صحابی آتے ہیں، صحابہ بہت سادہ تھے، اللہ اکبر، اس لیے تو صحابہ اس مقام پر پہنچ گئے. آج ہم پیر صاحب کے پاس آتے ہیں، ہمیں بہت سے ہمارے مریدین لکھتے ہیں، جس میں تہجد نماز پڑھتا ہوں اتنی تلاوت اتنا، ہمیشہ فضائل ہی بیان کرتے رہتے. میں کہ یار تو کامل مکمل ہے، اتنے سے میری بھی کمال نہیں ہے. تو بہت اونچے مقام پر ہے بھائی، کوئی اور پیر صاحب پکڑ لے بھائی، یہ فلائٹ تمہارے لائق نہیں ہے. تم تو کنکوڑ کنکوڑ طیارے پر بیٹھنے کے قابل ہو، تو آپ بوئنگ طیارہ اس پر قابل نہیں ہو، ایئر بس کے تم تو سواری کسی اور جگہ کی. صحابہ ایسے نہیں تھے، فضائل بیان نہیں کرتے تھے، اپنی کمی بیان کرتے تھے، اور تکلف نہیں تھا، اقل تکلفا، اس لیے تو اصلاح ہو گئی. آج ہم بات چھپاتے ہیں کہ ہم بتائیں گے تو پیر صاحب پہلے چائے پلاتے ہیں چائے بند کر دیں گے. وہ پیر ہی کون سا ہے بھائی، لکھا ہے کہ مرید کیسے بھی حالات بیان کرے اور پیر کے ماتھے پر شکل آ جائے، بزرگ کے ماتھے شکل آ جائے، تو اس کا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے. چاہیے بیمار بتاؤ ڈاکٹر کو کیسے کہتے تم بیماری بتاتے ہو، کبھی تنگ ہوا ہے؟ بڑی خوش اسلوبی سے وہ کرتا، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، تب کر کے وہ اس سے جو ہے اس کی علاج کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پر غصے ہوتا ہے. کبھی تمہیں فوڈ پوائزن ہوا، کبھی ڈاکٹر نے ڈانٹا کیوں زیادہ کھایا تھا، کیوں زیادہ روٹی کھائی تھی، کیوں پیزا کھایا تھا تم نے، وہ فوڈ پوائزن ہو گیا میرے پاس چلا ہے، کبھی کہا؟ تو پھر یہ بھی روحانی ڈاکٹر ہیں، ان کا حوصلہ. اس لیے کہتے ہیں کہ مشائق کے جو قلوب ہیں، سینہ، یہ قبرستان ہوتا ہے، ان میں جو بات جاتی ہے ہمیشہ کے دفن ہو جاتی ہے. پھر وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ مرید سمجھتا ہے کہ میری بات بھول گئے، حالانکہ بھولتے نہیں ہیں، جس طرح تم بچے کی نہیں بھولتے کہ بچپن میں کیا کرتا تھا اور بڑا ہو کے کیا کرنے لگ گیا. تمہیں پہلا دن بھی بچے کا یاد ہے، اور وہ بھی یاد ہے کہ تمہارے اوپر موت کیا تھا، پیشاب کیا تھا، سارا کچھ تمہیں یاد ہوگا، لیکن تم باور نہیں کراتے. بچہ سمجھتا ہے میرے ابا کو یاد ہی نہیں. باطن کا تذکیہ ہو رہا ہے اسی مسجد میں. آپ ہی آئے آ کر کہہ رہے ہیں حضرت میرا دل چاہتا ہے بدکاری کرنے کو، آپ مجھے اجازت دیں. کیسے چاہتا ہے؟ سیدھی بات کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ تیری ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، 4 رشتے پوچھے. ان کے جی ان کے ان کے ساتھ اگر یہ کو کام کرنا چاہے تو. صحابہ تو تلوار رکھتے تھے، فون تلوار پر ہاتھ رکھ لیا. آگے حضرت 2 ٹکڑے کر دوں اس کو میں، جو میری بیوی، میری ماں، میری بہن بیٹی کی طرف بری نظر سے بھی دیکھے. اور میں جس سے تو یہ کام کرنا چاہتا ہے کیا وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ صحابی فرماتے ہیں ان کا اپنا قول ہے، کہا مجھے پسینہ آ گیا، پسینہ. پھر فرماتے ہیں 70 سال اس واقعے کو ہو گئے، مجھے اس گناہ کا کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا. آپ نے سینے پر ہاتھ مارا، لم طاہر قلبہ وقف ذنبہ، حسین پھر جاؤ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. یہ تذکیہ ہو رہا ہے صحابہ اکرام کا. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, میں استاد بھی ہوں قرآن پڑھا رہا ہوں, تعلیم کتاب تر حکمت دے. وانما بعثت لتمم مکارم الاخلاق, میں تمہارے اخلاق کو بھی درست کروں. یہ تصوف ہے, یہ بزرگی ہے, یہ تزکیہ ہے. صاحب توضیح تلوی بہت اونچی کتاب ہے ہمارے ہاں, علماء اکرام جانتے ہیں توضیح تلوی بڑی مشکل اور بڑی اہم کتاب ہے اصول فقہ کی. اس میں فقہ کی تعریف لکھی کہ فقہ کسے کہتے ہیں. فقہ میں جب پڑھاتا ہوں, میں نے 23 سال پڑھائی ہے, ہمارے ابا نے ہر مشکل کتاب ہم سے پڑھائی. میں نے ابا سے کہا یہ ساری مشکل کتابیں ہمارے ذمہ ڈال دی آپ نے, فرمایا لوہے کے چنے چبا لوگے تو پھر دوسرے چنے تو آپ ہی ہضم ہو جائیں, حلوہ تو ویسے ہی ہضم ہو جائے گا. تو اس میں فقہ کی تعریف کیا لکھی ہے, امام اعظم حنیفہ رحم اللہ سے پوچھا کہ فقہ کسے کہتے ہیں. معرفت النفس ما لہا و ما علیہا, کہ انسان کا نفس جان لے میری نفع کی چیزیں کون سی ہیں, میری نقصان کی چیزیں کون سی ہیں. پھر اس کی 3 قسمیں بنا دی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اگر یہ عقیدے کے اس سے ہو کہ ان عقیدوں کو جان لے جو فائدے والے ہیں اور ان عقیدوں کو جان لے جو نقصان والے ہیں تو یہ علم کلام بن جائے گا. اگر مسائل کو جان لے کون سے کام کرنے جائز ہیں اور فائدے مند ہیں, کون سے کام کرنے ناجائز ہیں اور نقصان دہ ہیں, تو یہی فقہ بن جائے گی جس پر مفتی فتوے دیتے ہیں. اور اگر اخلاق کو جان لے کون سے اخلاق مجھے فائدہ دینے والے ہیں اور کون سے اخلاق میرے لیے نقصان دہ ہے, پر میں اس کو اگر نفس جان لے تو یہ تصوف ہے, یہ علم الاخلاق ہے, یہی تزکیہ ہے. فقہ کتاب موجود ہے. لوگ پوچھتے آپ کو نئی بات شروع کر دی, بات تو پرانی تھی تمہیں نہیں لگ رہی, بات تو بہت پرانی ہے. ابو حنیفہ رحم اللہ زمانے کا آدمی تھوڑی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ تابعی ہیں, 2 صحابہ اکرام کی زیارت کی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت انس مالک کی زیارت کی ہے اور حضرت ابو الحویرس کی زیارت کی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, تابعی ہیں. اس کے بعد امام مالک ہے, اس کے بعد امام شافعی, اس کے بعد امام بن حنبل ہے. یہ ترتیب ہے ان کی. وہ فرما رہے ہیں یہ لفظ جان لے کون سا اخلاق اختیار کروں. اخلاق کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے, ظاہر کے ساتھ نہیں ہے. ظاہر آدمی کسی کا جی ماشاء اللہ اور دل میں اس کے نفاق ہو, اس کو اسلام اخلاق کہے گا؟ بولو یہ اخلاق ہے, یہ اخلاق نہیں ہے. دل و جان سے کسی پر فدا ہوتا ہے, دل و جان سے اکرام اور عزت کرتا ہے, یہ باطن سے اس کا تعلق ہے, ظاہر سے نہیں. اس لیے تقوی کا تعلق بھی باطن سے, تقوی ہا ہونا. پیغمبر فرمایا تقوی یہاں ہے, اشارہ الی قلبی, اور دل کی طرف اشارہ کیا. یہاں بخاری کی حدیث ہے کہ تقوی یہاں ہے. جب یہاں تقوی آتا ہے تب اعضاء میں آتا ہے, جب یہاں تقوی نہیں ہے تو اعضاء میں کیسے آئے گا؟ مرکز تو یہ, اگر ٹینکی میں پانی نہیں ہے تو ٹوٹی کھولنے سے پانی آنے والا ہے؟ مرکز میں چاہیے تقوی ہا ہونا. اخلاق کا تعلق باطن کے ساتھ ہے, یہاں اخلاق ہے, پھر وہ ظاہر, پھر جو ظاہری کرو گے باطن اس میں شامل ہوگا, آپ کا وہ عمل اگلے پل اثر انداز ہوگا کہ اس نے جو کیا ہے محبت سے کیا ہے, اخلاص سے کیا ہے, للہیت کے ساتھ کیا ہے, خوف خدا کے ساتھ کیا ہے, باطن اثر انداز ہوگا اس کے اوپر. اگر ظاہری کرے گا اور اندر کچھ بھی نہیں ہے, کتنے بھی اخلاق دکھائے غیر معتبر ہیں. بھیجا اس نے اتمم مکارم اخلاق, یہ کیا ہے؟ علم الاخلاق, یہ علم الاخلاق ہے. یہ یزکیہم, یہ پیغمبر سلام کے فرائض میں شامل تھا. ان کے اخلاق کو درست کیجیے. ہاں, عمر رضی اللہ تعالی میں غصہ تھا, غصہ بہت غصہ تھا ان میں, کتنا غصہ تھا. اپنی بہن کو مارا, زور سے تھپڑ مارا, ان کے دانت گر گئے, حالانکہ بڑی بہن تھی, غصہ تھا. رسول اللہ نے تذکیہ کیا, اس غصے کو ایسا موڑا کہ اشد فی امر اللہ عمر, اب سخت تو ہیں لیکن اللہ کے حکم کے معاملے میں سخت ہیں, ویسے سخت نہیں ہے, ویسے سخت. 2 واقعے بڑے مشہور ہیں کہ ایک آدمی آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر, تو بیوی اس کی بولتی بہت تھی, ساری پریشان ہوتے بیوی بولنے سے, اتنا مجمع بیٹھا ہے. لیکن اس کی ایک سائنسی وجہ بتاؤں. سائنسی وجہ کہ سائنسدان نے لکھا ہے کہ ہر آدمی ہو یا مرد ہو یا عورت, اس کو 48,000 الفاظ روزانہ بولنے ہوتے ہیں. 48,000 مرد لوگ تو باہر دکان پہ دفتر میں پھک پھک چھک چھک کر کے آ جاتے ہیں, وہ اپنا کوٹا پورا کر رہے, ساری گولیاں پھیل کر رہا ہے. اب بیگم صاحب گھر میں اکیلی بیٹھی ہے تو اس کی میگزین میں فل ہے. تب اس کو تو نکالنے ہیں, یہ تبھی اس کی طبیعت ہے, اس کے تبن ہے, نکالنے اس کو. تو جب وہ نکالے گی, یہ بولتی بہت ہے, تم کم بولتے ہو تم, لیکن تم باہر بولا, اب یہاں بولا نہیں جا رہا, کیا بولتی بند ہوئی پڑی ہے, کیونکہ باہر جو بولا ہے نا تو اب ختم ہو گیا, کچھ نہیں, اب وہ بولے گی. تھان میں رہوں, کسی نے کہا یہ میری بھی بولتی بہت ہے, فرمایا سمجھو چڑیا جو چہ 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 کرتی رہتی ہے تمہارے گھر میں, جو ہے وہ طوطا تو ٹہ ٹی ٹی کبھی محسوس ہوا نہیں. کہا کہ یار تو عادت ہی ہے, ٹی ٹی کرتا رہتا ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے, تو میں اسی طرح تم بھی پریشان نہ ہو. کہ چڑیا ہے جو بولتی, پھر بھی بلبل نہ بولے تو پھر بھی مصیبت ہے نا, تو گھر میں بیوی نہ چہکے تو گلشن چہکتا نہیں. تو خیر وہ شکایت لے کر آیا, جب شکایت لے کر آیا تو تمہارا گھر میں تشریف فرما تھے, تمہارا رضی اللہ تعالیٰ ان کو فوراً ادراک ہو جاتا تھا, اللہ نے ان کو یہ باطنی وصف دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے, اگر میری امت محدث ہے تو عمر ہے. یہ تکلم الحق والا لسانی, حق ان کی زبان پر بولتا ہے. آپ نے 20 مشورے دیے جو قرآن بن کر نازل ہو گئے, 20 مشورے, 20 آیات آپ کے مشورے پر نازل ہو گئے, اللہ نے ویسے نازل کر دی, یعنی ان کے دل میں پہلے سے بات آ گئی, کیونکہ آئینے کی طرح ہوتا ہے یہ, ایسے ایسے ان کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے. یہ سنو, کشف کی حقیقت یہ ہے, اس طرح اگر آئینہ ہے تو میں دیکھ لوں گا پنکھا کیسا لگا ہوا ہے, لائٹ کیسے لگی ہے, چھت پر رنگ و روغن کیسا ہے, مجھے اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آئینے سے دیکھ رہا ہوں. جب دل اس طرح آئینے کی طرح اوپر ہو جاتا ہے, اوپر کی بہت سی باتوں کا عکس آ جاتا ہے, وہ اللہ والا اس کو ذکر کر دیتا ہے, کام ایسے ہو جاتا ہے, اس کا نام کشف ہے, یہ کشف ہے. اور اگر دل میں بات اتر آتی ہے تو الہام ہے, لیکن بزرگوں کشف الہام ان کی ذات تک ہوتا ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے. اگر اس کو کشف ہوا کہ یہ کام ہے تو خود کرے, الہام ہوا تو یہ کام کرے, دوسروں کے لازم نہیں. لیکن پیغمبر پر جو وحی آتی ہے وہ امت کے لیے بھی لازم ہوتی ہے, یہ فرق ہے, بس ایک فرق ہو جاتا ہے, بہت بڑا فرق ہے یہ. خیر تو آپ فوراً باہر نکلے تو دیکھا وہ آدمی جا رہا ہے, کیونکہ حضرت عمر کی بیوی بھی گھر میں لڑ رہی تھی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, اور تو عمر چپ چاپ سن رہے, اور امیر مومنین بھی تھے. حیران ہوا یار, عمر کا اتنا دبدبا, روم اور فارس گھبراتا ہے, اور بیوی ماشاء اللہ پوری گردان پڑ رہی ہیں, اور بھی لڑ بھی عربی زبان میں رہی تھی. ہمارے گاؤں سے وہاں سے ایک دیہاتی گیا حج کرنے, واپس آیا اور کی ویکھیا, تھوڑی آپ پنجابی سمجھتے ہوں, کی ویکھیا کہ ماشاء اللہ عرب لوگ لڑتے بھی ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں, تو گھر بھی بول رہے تھے نا ان کے, لڑتے بھی ہیں تو قرآن پڑھ پڑھ کے لڑتے ہیں. اور ایک بات ہم نے استادوں سے سنی تھی بنوٹون میں کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ عام گفتگو پر بھی اس میں اجر ملتا ہے. یہ عجیب ہے, یہ ہم نے خود سنی یہ بات, عام کو بولے کئی با حالوں کا ہے, کوئی ایسی گپ شپ مکڑا رہا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے, چاہے وہ بات کیسی بھی ہو تو اس عربی بولنے پر اجر ملتا ہے. یہ عربی کی خصوصیت ہے, اور کسی زبان میں اس میں تو مطلب پر ہوگا, آپ بات صحیح کر رہے ہو, ابھی میں بات صحیح کر رہا ہوں تو اجر ملے گا, اگر ایسی ہے تو اس پر کچھ نہیں ملے گا, اگر بری بات ہے تو گناہ ملے گا. تو خیر تو نے کہا کہ میں جو شکایت لے کر آیا ہوں تو حضرت عمر تو امیر مومن تو خود پھنسے ہوئے اس مسئلے میں, تو نے کہا کیا جہاں تو شکایت تو چل پڑا. تو آپ باہر نکلے, فرمایا ادھر آؤ, کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت بس میں ایسے مسجد میں ویسے زیارت کرنے کے لیے آیا تھا. وہ کہ نہیں, آپ کو فوراً ادراک ہو گیا, کشف ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں صحیح بات بتاؤ, تو شکایت لے کر آیا. کہا کہ حضرت بیوی کی شکایت لگا تھا, بولتی بہت ہے, تو یہاں تو گھر میں آپ کا معاملہ بھی وہی ہے تو میں آپ کو کیا شکایت کروں. پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ دیکھو میری بیوی میری دھوبن بھی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میری بھنگن بھی ہے, گھر میں جو ہے کوڑا کرکٹ صاف کرتی ہے, میری بچوں کی آیا بھی ہے, اور میری باورچن بھی ہے. آپ نے تمام وہ ڈیوٹیاں جو ایک عورت گھر میں انجام دیتی ہے بیان کی. کہا کو نکاح یہ تو میری بیوی کرتی ہے, پر میں جا اس کی قدر کر. یہ کہاں سے کہاں چلا گیا معاملہ. اس نے خود فرمایا، اس روایت میں خود فرمایا، آ کر حضرت عمر نے عرض کیا جب پیغمبر سلام ازواج مطہرات سے کچھ دن ناراض ہو کر چوبارے پر رہے تھے، حضرت عمر آیا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے مدینہ میں ہماری بیویاں ہوئی ہمارے سامنے بولنے لگ گئیں، مکہ میں ان کی ہمت نہیں تھی، یہ مدینہ کی عورتوں کے پاس رہ کر بولنے لگ گئیں، کیونکہ مدینہ کے گاؤں کا ماحول تھا اور گاؤں کی جو خواتین ہوتی تو سیدھی سادھی بات کر دیتی، مولوی صاحب کو بھی سیدھا سادھا کہہ دیں گی جو کہنا ہے ان کو۔ ہمیں حضرت والا کا وہی قصہ جو ویکھندیو والا کا قصہ، کہ وہاں پر جب میرا بیان ہوا تو پیچھے عورتوں کا مجمع تھا، تو ایک کنات لگائی ہوئی تھی، میں جو ہی اسٹیج پر آیا تو ایک خاتون تکڑی سی نکلی اور اس نے ایک طرف سے کنات پکڑی اور یوں اٹھا کے ماری، ساری عورتیں جناب سامنے، من کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ایک جو لوگ بھاگے کنات لگانے، کہ پرا ہٹو، پیر نو چنگی طرح ویکھن دیو۔ تو حضرت والا کو بہت مزہ آیا اور حضرت نے یہ لفظ یاد کیا کہ پیر نو چنگی طرح ویکھن دیو، یہ یاد کیا، پھر یہاں آ کر بیان کیا، فرمایا کہ بھئی نہ تمہارا ویکھن چلے گا نہ ہمارا ویکھن چلے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا یہ کام نہ کرو، نظر کی حفاظت کرو۔ اس پر حضرت نے بیان فرمایا۔ تو یہ تو بھائی گاؤں دیہات والوں کا تو کپڑا وہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس مالک کی والدہ تھی، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ دعا دیتی تھی کہ ام سلیم بڑے نازک مسئلے بلا تکلف پوچھ لیتی تھی، اگر نہ پوچھتے امت کے سامنے حل نہیں آنا تھا، سب پوچھ لیتی تھی، سلم ایسا مسئلہ ہے بتا دیتے تھے۔ اور ایک دوسرا وہ واقعہ، اب یہ دیکھیے، ایک عمر کے اندر وہ غصہ ہے، ہر خیر شر میں ان کو غصہ آتا ہے، اور ایک یہ ہو گیا کہ بیوی بول رہی ہے چپ کر کے بیٹھے ہیں، اور دوسرا وہ واقعہ جو آتا ہے، یہ تذکیہ ہے، دوسرا وہ واقعہ کہ حضرت عمر دوپہر کو باہر چکر لگاتے تھے کہ بچے جو ہے وہ کھجوروں کو خراب کرتے تھے پتھر مار کر، تو آپ نے دیکھا ایک کھجور باہر جھکی ہے، اس کے اوپر بچے پتھر مار رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو سارے بچے دوڑ گئے، تو ایک چھوٹا بچہ 6-7 سال کا، اس کی جھولی میں کھجوریں تھیں لیکن وہ بھاگا نہیں، وہیں کھڑا رہا، جب آپ قریب آئے تو اس نے زور سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، زور سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے، انہوں نے کیا کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، کہا نہیں میں تو میرا پتھر تو پہنچتا نہیں اتنی اونچی کھجور، میں نے تو مارے نہیں، وہ مارنے والے تو بھاگ گئے، انہوں نے کہا کھجوریں، کہا میں تو نیچے سے اٹھائی ہیں جو گری، میں نے میں تو اوپر نہ چڑھا نہ میں نے پتھر مارے، وہ ماں سب بھاگ گئے، میں تو نیچے جو پڑی تھی اٹھائی، تو اب بہت ہنسے، فرمایا جاؤ گھر جاؤ، ان کا نہیں نہیں چونکہ وہ تو آپ کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے تو میری کھجوریں چھینیں گے، مجھے گھر پہنچا کے آؤ۔ سبحان اللہ، کامل مومنین اوور۔ جن کو سفیر قبرستان میں لیٹے ہوئے دیکھ کر کب کب آ رہے تھے روم کے سفیر کہ یہ بادشاہ، یہ عمر ہے جسے ہمارا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ڈرتا ہے، اور یہ دو اینٹیں نیچے رکھ کر جنت البقیع میں سو رہا ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے مجھے گھر پہنچاؤ، گھر پہنچایا، فتوح شام میں لکھا ہے، نہیں یار ریاض النظرہ میں لکھا ہے، اس واقعے کے بعد آپ رونے لگے، جب بچہ گھر چلا گیا، اللہ تیرا شکر ہے ایک مسلمان بچے کی خدمت تو نے عمر سے لے لی، یہ تذکیہ یزکیہم، باطن کا تذکیہ کر دیا، یزکیہم یہ باطن ہے، یہ تذکیہ ہے، اسی کے لیے خانقاہ بنتی ہے، کہتے خانقاہ کہاں سے آ گئے، پہلے مسجد نبی میں سارے اعمال تھے، پھر زمانہ گزرتا گیا، کام تقسیم ہوتا گیا، مسجد نماز کے لیے ہو گئی، مدرسے بنائے گئے تعلیم کتاب کے لیے، مکتب بنائے گئے تعلیمی کتاب کے لیے، تلاوت آیات کے لیے مکتب بنے مکاتب قرآنیہ، مدارس بنے تعلیم الکتاب اور حکمت کے لیے، جامعات بن گئے، مدرسے بن گئے، اور باطن کی اصلاح کے لیے خانقاہیں بن گئیں۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی شعبے ہیں جو پیغمبر سلام جن کی اصل دے کر چلے گئے، کہ شیخ بیٹھا ہو باطن کی صلاح کرے، آنے والے کی باطن کی صلاح کرے، خانقاہ بن گئی۔ یہ خانقاہ تو لفظ اگرچہ فارسی سے اصل میں لفظ زاویہ ہے، لام ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں ساتویں صدی ہجری کا آدمی ہے، ساتویں، اس نے علامہ ابن تیمیہ کی زیارت کی ہے، ساتویں صدی ہجری کا آپ نے ابن بطوطہ کا سفر نامہ، میں نے پورا سفر نامہ پڑھا ہے، ہر شہر میں وہ جہاں بھی گیا اجنبی ہوتا تھا، جا کر پوچھتا تھا یہاں کسی بزرگ کا زاویہ اور خانقاہ ہے، تو ہر شہر میں کوئی بزرگ کی خانقاہ تھی جہاں لوگ باطن کا تزکیہ کراتے تھے، بادشاہ تک آتے تھے اپنے باطن کے تزکیے کے لیے، بادشاہ تک آتے تھے، بادشاہ، اس لیے تو بادشاہ سے کامیاب تھی۔ آپ یہ دیکھیے محمود غزنوی کتنا بڑا بادشاہ ہے، ہندوستان پر سب سے پہلے حملہ کرنے والا شخص یہی ہے، ہندوستان پر کابل کے راستے آنے والا سب سے پہلا شخص یہ، کندھار کے راستے سے ادھر آیا، سومناتھ کا مندر گرایا، مشرکوں کو اور شرک کو ختم کیا، سب سے پہلے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ خدمت میں پہنچائے، ان کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، حضرت باہر نہیں آئے، یہ اندر گیا، ملا، دعا کے لیے کہا میں سومناتھ پر حملے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، کو نصیحت کی یہ کرنا وہ کرنا، اپنی قمیض دی کہ میری قمیض لے جاؤ کبھی مشکل ہو، یہ بھی تمہیں کام دے دے گی، کیونکہ جس لباس میں عاشق مولا کو راضی کرتا ہے اس لباس کی بھی قیمت ہوا کرتی ہے، وہ ایسے تھوڑی ہے، اللہ والوں کے جوتوں کے ساتھ جو ذرے لگتے ہیں ان کی قیمت ہوتی ہے، وہ شاہی تاجوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں مولا کو راضی کیا ہوتا ہے، وہ عام تھوڑی ہوتا ہے، یہی تبرک ہے، یہی برکت ہے، یہی برکت ہے۔ جب باہر نکلا تو اب حضرت ساتھ آئے، رخصت کر، گھوڑے تک رخصت کرنے آئے، جب جہاں بیٹھا انہوں نے کہا حضرت میں جب آیا تھا تو آپ نے تو مجھے پوچھا بھی نہیں، اور اب ماشاءاللہ آپ یہاں روانہ کرنے آئے ہیں کہ جب تو آیا تھا بادشاہ تھا، اب جب جا رہا ہے تو درویش ہے، اللہ والے تھے، ایک لمحے میں کچھ نہ کچھ دے دیا اس کو، کیونکہ طلب لے کے آیا تھا نا، اگر صادق ہے آپ اقرار محبت میں طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت، طلب ہو مل جائے گا، فکر نہیں کرو، تم جہاں بھی ہو مل جائے گا، قریب ہو دور ہو مل جائے گا، اگر طلب نہیں تو پاس بیٹھے نہیں ملے گا، ہر کجا پستی آبا جا روت، جہاں نچان ہوگا پانی وہیں جائے گا، ہر کجا دردے دوا آ جا روت، جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، درد سر میں ہے دوا پیٹ میں جا رہی ہے تو سر میں کیسے پہنچی، اس کو نیچے جانا چاہیے، کیونکہ اس کو کھینچ لیا سر نے، جب طالب کے دل میں درد ہوتا ہے تو پھر پورے فیضان کو کھینچ لیتا ہے، اب ایسے کرنی کے دل میں درد تھا رسول اللہ کے فیضان کو، کہاں یمن ہے کہاں رسول اللہ ہے مدینہ میں، وہاں سے کھینچا، اللہ نے فرمایا مجھے رحمان کی خوشبو قرن کی جانب سے آتی ہے، الایمان یمان، فرمایا ایمان یمن میں ہے، فرمایا یہ اشارہ اویس قرنی بخاری کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ اشارہ اویس قرنی کی طرف بھی تھا اور انصار صحابہ کی طرف بھی تھا، کیونکہ سارے یمن سے آئے تھے، درد ہوتا ہے تو طلب سے آیا تھا کہ جاب تو درویش ہے نا، ہم درویشوں کا اکرام کرتے ہیں بادشاہوں کا نہیں کرتے، باطن تزکیہ کراتے تھے، ابن بطوطہ لکھا ہے کوئی شہر ایسا نہیں ملا، تو میں پہلے وہیں جاتا تھا، وہاں مجھے بستر بھی ملتا تھا، روٹی بھی ملتی تھی، یہ لنگر کا رواج بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، اور ویسے لکھا ہے اہل کراچی کے لیے، کیونکہ اہل کراچی بہت بعد میں لنگر شروع ہے، میں بھی کراچی میں بڑا وقت گزارا ہے، آٹھ سال میں بنوری ٹاؤن میں رہا ہوں، مدرسے کے چار دیواری میں روٹی ملتی تھی، باہر نہیں کوئی روٹی ہمیں کھلاتا تھا، یہ تو ہمارے حضرت والا نے یہاں لنگر چلا دیے، لوگوں میں رواج بن گیا کہ آج ماشاءاللہ لنگر چلتے ہیں، ورنہ ہم نے سارے زمانے دیکھے ہیں لوگوں پہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لنگر کھلائیں، نہ ٹائم ہوتا نہ پیسے ہوتے ہیں نہ دل ہوتا ہے، لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انقلاب برپا کر دیا، انقلاب، لنگر چلایا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اتم الطعام، کھانا کھلاؤ، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ نفلی اعمال میں قرب الہی کے لیے سب سے اونچا عمل اتام الطعام ہے، حد کے ملفوظات میں لکھا ہے، اس لیے ہر بزرگ نے لنگر چلایا ہے، اور یہ نہیں دیکھا کہ کھانے والا کون ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی مقدمہ لڑنے کے لیے دیوبند میں آیا کرتا تھا، اس کا کوئی مقدمہ تھا اور آ کر حضرت کی خانقاہ میں ٹھہر جاتا، حضرت کا بھی خانقاہ تھی، تو وہاں روٹی کے ٹائم آ جاتا، مونچھیں رکھی ہوئی تھی، حکا بھی پیتا تھا، کوئی حکے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، حکے والے بھی ہوتے ہیں، حکا گڑگڑاتے تھے، یہ پرانے زمانے میں حکا بھی چلتا تھا، آج کل تو اس کا نیا نام آ گیا، نئے وہ آ گیا، اللہ معاف فرمائے، خیر وہ حکا پیتا اور میں روٹی کھاتا اور آتا اپنا مقدمہ لینے کے لیے، تو حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ بھی تشریف لاتے، مہمان بڑے بڑے علماء کابر بزرگ پورے ہندوستان سے آتے اور دسترخوان لگتا تھا، وہ بھی بیٹھ جاتا روٹی کھاتا، ایک دفعہ خادم نے دیکھا یار یہ آ جاتا اور ایک تو مچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں اور پھر حکا بھی گڑگڑاتا اور عبادت بیت نماز بھی نہیں پڑھتا اور آ کر بس سویا رہتا ہے، صبح کو عدالت چلا جاتا ہے، شام کو پھر آ جاتا ہے، دو چار دن یہی کام کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تو خادم نے اس کو روک دیا دسترخوان پر بیٹھنے سے، مدنی ہم تشریف لائے بیٹھے اور دیکھا ایسے دیکھا ایسے، پر میں ہمارے وہ دوست نہیں ہے بھائی، وہ مونچھوں والے کی طرح، وہ خادم گھبرا گیا، وہ دوسرے کمرے میں اس کو بٹھا دیا تھا کہ ادھر بیٹھ، بچی کی روٹی تو مل جائے گی نہیں تب چمپتو اڑ جا، ان کا سب ادھر ہے لے کے آؤ، سمجھ گئے کیوں روکا تھا تم نے، بہت سخت ڈانٹا، بہت سخت ڈانٹا، تم کون ہوتے ہو، مہمان کے کرام کے ہم مسئول ہیں، نماز کا وہ مولا کے سامنے مسئول ہے، ہمیں اللہ پوچھیں گے ایک مہمان کا کرام کیوں نہیں کیا، کیوں اس کو روٹی کیوں بستر نہیں دیا، اللہ ہمیں یہ پوچھیں گے اس نے نماز کیوں نہیں پڑھائی تم نے، وہ بالغ ہے اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے اپنے حقوق ادا کرنا، اس لیے لکھا امام ترمذی نے، آج جو خرابی ہے امام ترمذی نے پیغمبر اسلام کی عجیب حدیث نقل کی ہے، آج خرابیوں کی جڑ ہے، ہر آدمی کہتا ہے میرا حق، لیکن جو اس کے ذمے حق وہ ادا نہیں کرتا، سارے جلوس نکالتے پھرتے ہیں، ڈاکٹر بھی جلوس نکال رہے ہیں، جینے بھی جلوس نکال رہے ہیں، سائنسدان بھی، ہمیں حق دو ہمارا، جو ان کے ذمے حق ہے کوئی ادا نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے کہ مومن دوسروں کا حق ادا کرتا اور اپنا حق مولا سے مانگتا ہے، مولا سے اللہ اس کے لیے سبیل پیدا کرتے ہیں، اس کا حق کیسے ادا ہوگا، اپنا ادا کرتا ہے، میرے ذمے کیا ڈیوٹی ہے میں نے دینی، اب میرا حق وہ میرا مولا اللہ، اس کے لیے تو میں تجھ سے مانگتا ہوں میرا حق دلا، آج بالکل ترتیب الٹ ہو گئی، اس لیے تو سارا خرابہ ہے، خرابی ہے، ہر آدمی کہتا ہے میرا حق دو اور جو اس کے ذمے حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ انہوں نے لکھا ہے ابن بطوطہ نے کہ ہر جگہ لنگر بھی تھا شیخ بھی تھا، لوگ اصلاح کرا رہے ہیں باطن، الحمدللہ ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے اس خانقاہ کے نظام کو تجدیدی انداز میں اٹھایا ہے، حقیقت بات ہے، ورنہ لفظ خانقاہ یہاں معروف نہیں تھا، ہندوستان میں بہت معروف تھا، پاکستان میں معروف نہیں تھا، ہندوستان میں سب جانتے، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، مجھے حیرت ہوتی ہے ان علماء اکرام پر جو اپنے اکابر کی تاریخ بھی پڑھتے پھر پوچھتے ہیں یہ خانقاہ کیا چیز ہے، یہ تم نے کیا اکابر کی تاریخ پڑھی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم نہیں جانتے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ خانقاہ تھی، جس خانقاہ سے کتنے بڑے بڑے مجاہد اور کتنے بڑے بڑے اکابر علماء اور اولیاء کرام پیدا ہوئے، پھر تو تم سے زیادہ وہ سمجھدار ہے جو سکول کے اندر شاملی کے میدان کی کیفیات پڑھتے ہیں، وہ بھی اس لفظ کو جانتے کہ شاملی کے میدان میں کون تھا اور وہ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، جاؤ اٹھاؤ مطالعہ پاکستان اس کے اندر دیکھو، میں نے بھی 10 جماعتیں پڑھی سکول کے اندر، ہم نے وہاں پہلے پڑھ لیا تھا، یہاں بعد میں آ کر پڑھا، وہاں پہلے پڑھ لیا تھا، ان سے پوچھا وہ جانتے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے جو ہم وارث ہیں، اور ہم سوال کرتے ہیں خانقاہ کیا چیز ہے، یہ کب سے بن گئی، یہ یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، لیکن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ہمت اور جرت کے ساتھ اس کام کو کیا، لفظ خانقاہ لکھا، میں جانتا ہوں کن حالات سے حضرت گزرے ہیں، جن کو معرفت نہیں تھی وہ کہنے لگے یہ کیا چیز ہے، اب تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، یہ حضرت کی کرامت ہے، پورے عالم میں خانقاہ معروف بھی ہے اور کھل رہی ہیں، آدمی کو پتا ہے کہ ہم نے جا کر کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے باطن کے تزکیے لے کے جانا ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ، باطن کے تزکیے شیخ کے پاس جاتا ہے اپنے بات تذکرے کے لیے، تعلیم کے لیے نہیں جاتا، لیکن میرے مرشد نے فرمایا کبھی بھی اللہ والوں کے پاس علم کے اصول کے نہ جاؤ کہ ہمیں علمی باتیں ملیں گی، وہ کتاب مطالعہ کر لو، عالم کے پاس بیٹھ جاؤ، بلکہ کیفیات احسانیہ لینے کے لیے کہ ہمارا باطن ایسا پاک ہو جائے کہ ہمیں ایسا ہو جائے جیسے ہم مولا کو دیکھ رہے ہیں یا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. ان کیفیات کے حصول کے لیے اللہ والوں کے پاس جاؤ، علم کی بڑھوتری کے لیے نہ جاؤ. وہ تو کہیں بھی آپ خود مطالعہ کر لیں تو بہت سی علمی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤ گے بہت سی علمی باتیں، باطنی کیفیت کے لیے جاؤ. وہاں جا کر میرے شیخ نے فرمایا کہ جب انسان کسی اللہ والے پر آنا جانا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے قدم پر کیا ملتا ہے، اس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میرے اندر کمی کیا ہے. اور جب تک انسان کو بیماری کی دراک نہ ہو، علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پتہ چلا او اچھا میں تو یہ سمجھ میرے اندر یہ ہے، اچھا میرے اندر یہ ہے، جب یہ ہے اب علاج بھی کرتا ہے. ورنہ اپنے آپ کو کامل مکمل، جس کو سمجھو کامل مکمل ہے، کسی کا انٹرویو کر لو کہ جی میرے اندر کیا کمی، آپ نے کیا دیکھی کمی، حالت کیا کمی. بھائی یہی دعوی کمال ہی دلیل کمی، دعوی کمال ہی دلیل کمی ہے. آپ جو کہتے ہیں جی، اس لیے لکھا ہے نا علماء نے کہ جی شلوار نیچے جی وہ جی کبر کے اگر سے کرے تو تب ہے، تو ہمارے حضرت شاہ ابوالحسن صاحب نے تو لکھا جو یہ کہے کہ میں اندر کوئی کبر نہیں، اگر میں شلوار لٹکائے پھرتا ہوں، لنگی لٹکائے پھرتا ہوں اور میرے ٹخنے چھپے ہوئے، میرے اندر کوئی کبر ہے؟ فرمایا کہ یہ دعوی ہی دلیل کبر ہے، کبر نہ ہونے کا دعویٰ ہی دلیل کبر ہے. نہ انسان تو خامیوں کا پتلا ہے، کبھی بھی کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یا کسی مقام پر پہنچ جائے، کیونکہ جہاں آگے جا رہا ہے تو وہ اس سے اونچے مقامات ہیں، ہمیشہ اس کو کمی. امام مولانا رومی فرماتے ہیں، ہم نے حضرت والا سنا، مولانا رومی بیان کرتے تھے اور اس بیان میں جب اونچی کیفیات پر چلے جاتے تھے ان بیان میں، تو پھر ان کو پچھلا مقام نیچے نظر آتا تو استغفار کر، اللہ ہمیں معاف کر دے، اب تک ہم اتنے دور تھے آپ سے، ہم اتنے دور تھے. یہ ایسی جیسے جہاز اڑتا ہے تو جی 2000 اوپر 4000 خود ماشاء اللہ واہ واہ اتنے اونچے آ گئے، لیکن جب وہ 34000 فٹ کے اوپر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بیچ کے مقامات تو بیچ ہی کے تھے، اصل تو اتنا اونچا مقام ہے. اسی طرح اللہ والا جتنا اونچا چلتا جائے گا اس کو اپنی کمی کے احساس بڑھتا جائے گا، کیونکہ آگے کے مقامات تو اوپر نظر آتے ہیں، اگر جب وہ پیچھے والے نیچے مقام سے بہت اونچا ہے. اور ایک بات میں مریدوں کے لیے کہتا ہوں، شیخ عبد القادر جان نے بڑی پیاری بات لکھی، لوگ کہتے ہیں جی تو اللہ مرید ہے جی وہی کرتا ہے، وہیں کرتا ہے، ہمارا مرید ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، یوں کمزور ہے یہ ہے وہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے تو کسی مرید کی شکایت کی لوگوں نے، فلا مرید ایسے. فرمایا دیکھو بھی دنیا میں ہر چیز میں جید اور ردی ہوتا ہے، دنیا کوئی چیز میں جید ردی نہیں، کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں میں اعلیٰ اتنا نہ ہو. ہے کوئی دنیا میں ایسی چیز اعلیٰ اتنا؟ پیٹرول میں اعلیٰ اتنا، سبزی میں اعلیٰ ادنا، سونے میں اعلیٰ ادنا. فرمایا اعلیٰ ادنا تو ہر جگہ ہے، کچھ مرید جید ہوتے ہیں کچھ ردی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا یہ جید ردی ہیروں کے اندر ہے، پتھروں میں نہیں ہے. ہیں سارے ہیرے، سارے ہیرے، لیکن ہیرے آپس میں اگر دیکھے جائیں تو کچھ جید کو ردی ہوں گے، لیکن سونا تو نہیں پہنچ سکتا نا ان کو، سونا نہیں پہنچ سکتا. فرمایا یہ ہیروں میں ہے جید ردی، اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، سے نسبت رکھتے ہیں، ان کی محبت رکھتے ہیں. اور یہ محبت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اخلاص سے جو کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ گیا، فرمایا اگر کاملین میں سے ہو کے نہیں مرے گا تو تائبین میں سے ہو کر مرے گا، اور تائبین کے والے فرمایا انہو یحب التوابین، یہ بھی ہمارے پیارے ہیں، پیارا بن کے ہی مرے گا، چاہے وہ کاملین میں سے ہو کے مرے یا تائبین میں سے ہو کے مرے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وفل بنا كما انت لطف انك انت التقوى والمغفره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى.